والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پچھلے کئی ہفتے ناغا ہو گیا. سب سے پہلے تو میرے انتہائی مشفق بھائی حضرت مولانا مفتی احمد رفیع عثمانی صاحب, جس کے ساتھ ہمیشہ دامت برکاتہم کہنے کی عادت ہے, اور آج ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے. ان کی وفات کا واقعہ پیش آیا اور پڑھانے میں ساتھ, کھیل میں ساتھ, ہر چیز میں ایک طویل رفاقت لانے عطا فرمائی. تو اس کی وجہ سے اس کا صدمہ بھی ظاہر ہے غیر معمولی ہوا. لوگوں کی آمد و رفت تعزیت کرنے والوں کی اب تک جاری ہے مستقل, اور اس وقت بہت ہی سیلاب تھا. پھر مجھے لاہور کا بھی سفر پیش آیا, اور اس کے بعد اب اللہ تعالی نے عمرے کی بھی توفیق بخشی, انہی کی طرف سے عمرہ کیا. اس وجہ سے کئی ہفتے حاضری نہیں ہو سکی. اس سے پہلے ایک دعا کا بیان شروع کیا تھا, چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑی معنی خیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. کہ اللہ میں مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دے اور بہت شکر کرنے والا بنا. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ہمیں دنیا آخرت کے ہر کام میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے, اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی طبیعت کے خلاف, خواہش کے خلاف کسی کام پر باندھ کر رکھنا, یہ صبر ہے. اور قرآن کریم بھرا ہوا ہے صبر کی فضائل سے, اور ساتھ ہی جگہ جگہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جنت جو ہے در حقیقت وہ صبر کا صلہ ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اور اس کے مقابل شکر ہے, یعنی باری تعالی کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا, اور شکور مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت شکر ادا کرنے والا. اس کی تھوڑی سی تفصیل شاید پچھلے بیان میں عرض کی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. اس کے بعد ایک اسی دعا میں ایک دوسرا جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. کہ اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو مجھے چھوٹا بنا دے, اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے. دعا دونوں باتیں بڑی عجیب معنی خیز ہیں. مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، کیونکہ انسان سے جتنی بھی بد اخلاقیاں سرزد ہوتی ہیں یا کسی دوسرے کا حق پامال انسان کرتا ہے، وہ بھی اور جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ بھی، در حقیقت نتیجہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا. کوئی آدمی زیادہ صحت مند ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، تو اس کو ناز ہوتا ہے اس بات پر کہ میں بہت صحت مند ہوں، بہت مضبوط ہوں، بہت بہادر ہوں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا ہے، اس کو علم کا ناز ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ علم رکھتا ہوں، دوسروں سے زیادہ ہوں، میں عالم ہوں، دوسروں سے زیادہ مجھے پتا ہے، معلومات ہیں، اس کے اوپر ناز ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو عبادت کا کی توفیق ہوئی ہے تو بعض اوقات اس کو عبادت پر ناز ہو جاتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں. تو یہ سب سے بڑی مصیبت جو انسان کے لیے ہے وہ اس کی انا ہے، میں ہوں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، کہاں سے میں وجود میں آیا. قرآن شریف فرماتا ہے کہ خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. چھوٹا سا ایک نطفہ تھا، ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اس کو مائم مہین فرمایا، یعنی ذلیل قسم کا پانی، اس سے تو میں نے پیدا کیا اس کو. اور پیدا ہوا خصیم مبین، اور جب ذرا بڑا ہو گیا میری تربیت سے، میری پرورش سے، تو بڑا جھگڑالو بن گیا، لوگوں سے جھگڑتا پھرتا ہے. تو کیوں جھگڑتا ہے؟ اس کو اپنی اصل کا خیال ہی نہیں رہتا، میں کہاں سے آیا تھا اور میرے بس میں کیا ہے. کوئی کام بندہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی توفیق شامِ حال نہ ہو. یہاں تک کہ میں اگر ہاتھ اٹھا رہا ہوں یہاں سے یہاں تک، تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو میرے دماغ کا سسٹم بنایا ہے وہ پتہ نہیں کتنے سگنل بھیجتا ہے، تب جا کر میں ہاتھ اٹھانے کے قابل ہوتا ہوں. ابھی ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں بےچارے، آج کل بیمار ہیں، لگتا ہے ان کو صحت عطا فرمائے. وہ بتا رہے، وہ کہہ رہے تھے وہ دماغی کے خاص وہ ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اوپر سے لے کے ہاتھ اٹھاتے ہیں نوالہ لینے کے لیے، تو 11 یا 21 مجھے صحیح عدد یاد نہیں رہا، اتنے سگنل آتے ہیں دماغ سے تو یہ کام ہوتا ہے. اگر اس میں سے ایک سگنل بیچ میں رہ جائے تو ہاتھ بجائے وہاں تک پہنچتے کہ گر جائے، ختم ہو جائے. تو جس شخص کو اپنا ہاتھ اٹھانے کی بھی قدرت نہیں، اگر اللہ تبارک بتا رہے ایک سگنل بند کر دے، ختم. تو جس کو اپنا ہاتھ اٹھانے کی بھی استطاعت نہیں ہے خود سے، وہ کہتے ہیں جی میں ہوں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا قوی ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، میں بہت علم رکھنے والا ہوں. تو یہ انا جو ہے جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس انا کے نتیجے میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ساری خرابیاں اس بات سے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, دعوے وعدے, خدا جانے کیا کچھ. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے, یعنی جانتا کہ جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے وہ تیرے بس میں نہیں ہے. جو کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. علم پر اگر ناز ہے تو کس نے دیا؟ صحت پر ناز ہے تو کس نے دیا؟ اور جب چاہے وہ چھین لے. میں میرے ایک پھوپھیزاد بھائی تھے, اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے, بڑے عابد زاہد آدمی تھے, بڑے عبادت گزار اور صاحب کشف. اور جوانی میں ان کی قوت کا عالم یہ تھا کہ وہ برف کی سل جو ہے نا, برف کی سل جو ہوتی ہے, ایسے ہاتھ مار کر توڑ دیتے تھے. تربوز کبھی کاٹا نہیں, ہاتھ سے ہاتھ مارا دو ٹکڑے ہو گئے. اور یہ بات مشہور تھی ہمارے خاندان میں کہ وہ اللہ نے ان کو اتنی قوت دی ہے. اور جب بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا. یہاں نئی کراچی میں رہتے ہیں, میں عیادت کے لیے گیا تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور مضافہ کرنے کے لیے ہاتھ جو ہے بڑی دقت سے بلند کیا انہوں نے, مجھ سے مضافہ کرنے کے لیے. اور فوراً یہ کہا کہ تقی, یہ وہی ہاتھ ہے جو برف کو کسل کو توڑ دیتا تھا. تو کس بات پر ناز کرے انسان؟ قوت طاقت جس نے دی ہے وہ جب چاہے سلب کر لے, جب چاہے سلب کر لے, اس پر ناز کرو گے؟ علم, علم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کی نعمت ہے, اس کا شکر ہے. تو لیکن جب چاہے سلب کر لے. میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لکھنے پڑھنے کے کام میں لگایا رکھا, تو ہزارہ صفحات قلم سے نکلے الحمدللہ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ میں مجھے کچھ زود نبی سی, یعنی بات جو اگر کوئی لکھنی ہے تو جلدی سے لکھ لیا, پورا ہو گیا. لیکن سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ ہاتھ میں قلم لیے بیٹھا ہوں, مضمون بھی ذہن میں ہے, چلتا نہیں قلم, سمجھا, چلتا نہیں. اور بیٹھے ہو بیٹھے وقت گزر گیا اور نہیں چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جو کچھ تم نے اگر پہلے کیا ہے وہ بھی ہماری عطا تھی, اور جب چاہیں ہم تم سے سلب کر لیں. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سر فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں کچھ لکھنا چاہ رہا تھا، دستخط کرنا چاہ رہا، دستخط ہی کرنا بھول گیا، دستخط کیسے کیا کرتا تھا۔ تو بھائی ناز کس بات پر؟ اس ناز کی بنا پر سارے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ میں بڑا ہوں لہذا میرا حق ہے کہ مجھے لوگ، میرے لوگ تعظیم کریں، میرا حق ہے کہ مجھے بڑا سمجھا جائے، میرا حق ہے کہ میں، میرے ساتھ لوگ بڑائی کا معاملہ کریں، اور میرا حق ہے کہ میں اپنی قوت اور اپنی طاقت، اپنے علم، اپنے عمل، اپنے اس چیز کو کا لوہا منواؤں۔ تو یہ انا جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ساری خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا، شکر صحیح معنی میں اس وقت ادا ہوتا ہے جب بندہ اپنی حقیقت کو جانے۔ شکر تو زبان سے تو کر لے گا آدمی، لیکن دل سے شکر تو اس وقت نکلے گا جب پتا ہو کہ میری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے عطا کیا چیز کی گئی ہے۔ تو شکورا کے ساتھ اجعلنی فی عینی صغیرہ، اصل بات شکر جو ہے نا، شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ کسی نے مجھے وہ، میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس کا میں مستحق نہیں تھا۔ شکر تو اس کو کہتے ہیں نا۔ اگر فرض کرو کہ میرا قرضہ واجب ہے دوسرے کے ذمے، تو احسان تو میرا تھا نا کہ میں نے اس کو دیا قرض، وہ قرض واپس کرتا ہے تو اس قرض واپس کرنا اس کے ذمے واجب تھا، پھر بھی اگر میں شکر ادا کر دوں تو میری طرف سے ایک نیکی ہے، ایک احسان ہے، لیکن شکر واجب نہیں ہوتا اس بات پر کہ دوسرے نے میرا قرضہ واپس کر دیا۔ شکر اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان استحقاق نہیں رکھتا کسی بات کا، بغیر استحقاق کے اس کے کوئی چیز دی جاتی ہے۔ ہدیہ کوئی لائے محبت کا، تو جس کے پاس ہدیہ لے کے جا رہا ہے اس کا کوئی استحقاق نہیں تھا، اس اور دینے والے کے ذمے کوئی فرض نہیں تھا کہ وہ ہدیہ دے اس کو، لیکن دے رہا ہے تو یہ استحقاق سے آگے جا کر دے رہا ہے، لہذا شکر ہے، سمجھے نا۔ تو شکر حصل میں ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ انسان اس بات کا احساس کرے کہ جو مجھے ملا ہے وہ میرے استحقاق کا نہیں ہے، میرے استحقاق سے بالا ہو کر دینے والے نے دیا۔ اگر کہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہوئی ایسا کہ میں خود مستحق تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، مجھے قوت دے، مجھے علم دے، مجھے دولت دے، تو پھر شکر کہے گا۔ اگر میرا استحقاق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، معاذ اللہ، واجب تھا کہ مجھے ایسا بنا تھا۔ جب قارون سے کہا گیا، قارون جس کا خزانہ مشہور ہے، اس سے کہا گیا شکر کیا بھائی، شکر ادا کر اتنا بڑی دولت تجھے دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا انما اوتیتو علی علم عندی، یہ دولت تو مجھے اپنے علم کی بدولت ملی ہے، مجھے تجارت کرنے کا اور روپیہ کمانے کا، پیسے کمانے کا ہنر حاصل تھا، اس ہنر سے میں نے جمع کیا ہے، شکر کس بات کا؟ تو وہاں وہ جو کہہ رہا ہے انما اوتیتو علی علم عندی، اس واسطے کہ اپنی حقیقت سے بے خبر ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی معاملہ بھی فرمایا, فخسفنا بھی دھسا دیا زمین میں. جو شخص جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ, اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں نا وہ بھی ایک اونٹ پر لاد کر لے جائی جاتی تھیں, بڑی جماعت اس کو اٹھاتی تھی, اتنی بھاری چابیاں تھیں, اتنی زیادہ تھیں, اتنی بھاری تھیں, تو اس کی دولت کیسی ہوگی. لیکن وہ کہتا ہے کہ انما اوتیت علی علم عندی, کہ میں نے مجھے اپنے ہنر کی بدولت ملی تھی لہذا شکر کرنے کی. اب اس کو جو ہدایت دی گئی تھی قرآن کریم نے, قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض. چار ہدایتیں دی تھی قارون کو, ایک ایک ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره, جو جو تو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے تو آخرت کا گھر تلاش کر. دنیا میں دولت تجھے دی ہے, اس دولت کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر بنا. ابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اور ساتھ میں کیا خوبصورت بات کہہ دی کہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو دولت ہے اس کو آخرت کا ذریعہ بنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ جا, بلکہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا, دنیا میں جو اللہ نے تجھے حصہ دیا ہے نصیب تیرا ہے اس کو بھول نہیں, وہ بھی حاصل کر لے جائز حلال طریقے سے. وَيَتَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا کہ اتنی بڑی دولت دے دی تجھے, تو ایسا ہی تو دوسروں کے ساتھ بھی احسان کر. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ بلا تبغ الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر. یہ اتنی ہدایات, اگر یہ چار باتیں آدمی ذہن میں رکھ لے اپنے مال دولت کے بارے میں کہ یہ مال جو کچھ ملا ہے مجھے آخرت کیا کی تیاری کے لیے ملا ہے, میں اور لا تنسى نصیبك من الدنيا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے اپنے اہل و عیال کو بھوکا مار دے, بلکہ لا تنسى نصیبك من الدنيا, لیکن جیسے اللہ نے احسان کر کے تجھے دیا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی تو احسان کر. اور بلا تبغ الفساد فی الارض, زمین کے اندر فساد نہ پھیلا, یعنی جب دولت کو انسان مقصود بنا لیتا ہے, مقصود زندگی بنا لیتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ میرے اپنے ہنر سے جو کچھ حاصل ہوا ہے انما اوتید والا علم ہندی, تو لازمن وہ زمین میں فساد کا سبب بنتا ہے. تو غرض کہہ رہا تھا کہ شکر جو ہے وہ صحیح معنی میں اس وقت تک ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عینی عینی صغیرن کا آدمی مصداق نہ بنے. بھائی میں تو چھوٹا تھا, میں تو کسی قابل نہیں تھا, میں تو ایک ناپاک قطرے کی بوند سے میری پیدائش ہوئی ہے, اور اب بھی ہر ہر قدم پر اپنی ہر نقل و حرکت میں محتاج ہوں کسی اور کا. محتاج ہوں کہ نہیں ہوں؟ بڑا بنتا ہے کہ بھائی تیز رفتار ہوں میں, بہت تیز رفتاری سے چلتا ہوں, ایک لمحہ نہیں گزر سکتا کہ ایک لمحے کے اندر اللہ چاہے ساری تمہاری چلنے کی طاقت حلب کر لے. ایک دم سے فالج گر گیا تو کیا ہوگا؟ وہی تیز رفتار، وہی بہادر، وہی قوت والا ڈھیر نظر آئے گا بستر کے اوپر. کس بات پر ناز؟ تو جب تک اجعلنی فی عینی صغیرا نہیں ہوگا اس حد تک شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے جب یہ مانگا کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما، اللہ مجھے شکر عطا فرما، تو ساتھ ہی یہ بھی مانگا کہ شکر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنی حقیقت مجھے میرے اوپر واضح نہ ہو. اب انسان جو ہے غفلت کے اندر جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، انسان جو ہے بڑا ناشکرہ ہے. ناشکرہ کس ہر حال میں، یعنی ناشکرہ اس طرح ہے کہ جانتا نہیں کہ میری کوئی قوت میری اپنی نہیں ہے، کوئی سمت میری اپنی نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اس لیے یہ جو جملہ ہے نا، وَجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا، یہ جو ہے بہت عظیم ہدایت کا سرچشمہ ہے. مجھے اپنے مجھ پر اپنی حقیقت واضح کر دیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا بغیر اللہ جل جلالہ کی توفیق کے، نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہوں نہ آخرت کا کوئی کام کر سکتا ہوں بغیر اس کی توفیق کے. میرا کام صرف اتنا ہے کہ ایک خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کا میں ارادہ کر لیتا ہوں، اس ارادے کی ماہیت بھی کچھ مجھول ہے، بس اس کام کو پھر بناتا وہی ہے. ارادہ خیر کا کر لوں تو وہ خیر کا ارادہ پورا کرا دیتا ہے، شر کا کر لوں شر کا ارادہ پورا کر دیتا ہے، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے تواضع، یعنی حضرات فقہاء کرام جن فضائل کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ فضائل حاصل ہو، ان میں ایک اہم چیز ہے تواضع. تواضع کیا ہے؟ اپنی حقیقت کو سمجھنا. یہ کہنا تواضع نہیں ہے کہ میں ناکارا ہوں ناچیز ہوں، سمجھے، زبان سے یہ کہہ دینا کہ بھائی میں ناکارا ہوں ناچیز ہوں احقر ہوں، تو یہ تواضع نہیں ہے. تو تواضع یہ ہے کہ یہ حقیقت اپنے پیش انسان کے ہر وقت پیش نظر رہے کہ میری حقیقت کچھ نہیں. میرا علم کچھ نہیں، یعنی میری اپنی کوئی صفت نہیں، میری دولت میرا کام میری نہیں، عطا ہے جو کچھ ہے عطا ہے اس کی، علم ہے تو اس کی عطا ہے، دولت ہے تو اس کی عطا ہے، قوت ہے تو اس کی عطا ہے، میرا کچھ نہیں. یہ ہے تواضع. ٹھیک ہے، اس تواضع کے آثار بعض اوقات انسان کی اعمال پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، عجز ان کے ساری طبیعت. اس تواضع کی وجہ سے، اس حقیقت کو سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات وہ ظاہر پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے. آدمی کے اندر انکساری ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ انسان ملتا ہے، تکبر سے نہیں ملتا، یہ سب آثار پیدا ہو جاتے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے لیکن تواضع کی حقیقت موجود ہوتی ہے. یعنی ظاہری آثار نظر نہیں آ رہے لیکن کیونکہ دل میں اس کے پتا ہے کہ میری حقیقت کچھ نہیں ہے. ایک بزرگ تھے، جب کوئی ان کی کوئی تعریف کرتا کہ جی حضرت آپ بڑے عالم ہیں، آپ بڑے صوفی ہیں، آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ بڑے عبادت گزار ہیں، تو خوب خوش ہوتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے. تو کسی کا اب سارے عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، جی میں تو میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس طرح کے الفاظ زبان پہ آتے ہیں، سمجھا، وہ خوشی کرتے تھے. اچھا بھائی بڑا تو تم نے خوشی کی بات. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دوسرے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر خوشی؟ تو کہتے ہیں میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ یہ تعریف میری نہیں ہے، میرے اللہ کی ہے. سمجھا آپ، میری کیا تعریف؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ تم بڑے اچھے ہو، بڑا عالم بہت ہو، تو یہ تو میرے اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے اسے مجھے علم عطا فرمایا. اگر کوئی کہہ رہا ہے تم عبادت گزار زیادہ ہو، تو یہ میری تعریف نہیں، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے عبادت کی توفیق بخشی. تو جو کوئی میری تعریف کرتا ہے حقیقت میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے. الحمدللہ کے معنی کیا ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. کوئی آدمی کہے یہ بلڈنگ بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، تو کہے کی تعریف ہے؟ وہ تعریف اس کے بنانے والے کی ہے. یہ باغ بڑا خوبصورت ہے، تو وہ تعریف باغ کی کیا ہوتی ہے؟ جس نے وہ باغ بنایا اس کی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوتا ہوں. تو بعض اوقات تواضع کے اثرات انسان کے ظاہری اعمال و افعال پر بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر عجز بھی پیدا ہوتا ہے، انکسار بھی پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات نہیں آتے. ظاہری طور پر اس کے چہرے پر، اس کے انداز و ادا پر، اس کے نقل و حرکت پر تواضع کے اثار نظر نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی حقیقت میں متواضع ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں. اگر وہ سمجھتا کہ دل میں سمجھتا کہ میں عالم ہوں، میں فلانا ہوں، تو ہوتا بے شک تواضع کے خلاف، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہے تو بس اللہ میں نے مجھے عطا کر دیا. اب کون بتاؤ، اگر ایک آدمی خوبصورت ہے، کیا وہ انتظار کرے اس بات سے کہ میں خوبصورت ہوں؟ کوئی آدمی صحت مند ہے تو انکار کرے کہ میں صحت مند نہیں ہوں، لیکن وہ یہ ضرور اندر دل میں اس کے موجود ہو کہ یہ میری اپنی ذاتی صفت نہیں ہے. نہ صحت میری ذاتی صفت، نہ قوت میری ذاتی صفت، نہ علم میری ذاتی صفت، جو کچھ ہے وہ میرے مالک کی عطا ہے. یہ ہے وجعلنی فی عینی صغیرہ، کہ مجھے اپنے آنکھ میں مجھے چھوٹا بنا دے. جس دن یہ کام ہو گیا کہ انسان کو اپنی حقیقت واضح ہو گئی اور وہ اپنے آنکھ میں چھوٹا بن گیا، تو سارے رذائل کی بنیاد کٹ گئی، جڑ کٹ گئی. آپ ذرا سوچو، حسد کیوں ہو رہا ہے دوسروں سے؟ حسد اس لیے ہو رہا ہے، حسد جو ہے وہ در حقیقت ایک طرح سے تقدیر پر اعتراض ہے، اللہ تعالی کی تقدیر پر اعتراض ہے کہ یہ آگے بڑھ گیا، مستحق تو میں تھا کہ میں آگے بڑھتا، اور یہ آگے بڑھ کر یہ جو آگے بڑھا ہے تو یہ میرے لیے ایک مصیبت ہے، کیونکہ میرا حق تھا کہ میں آگے بڑھتا، یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا. بھائی تیرا حق کس بات پر تھا؟ اس واسطے کہ تو اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، تبھی تو حسد ہو رہا ہے، تکبر ہو رہا ہے. کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ تیرے اوپر اپنی حقیقت بازے نہیں، میری کوئی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ جناب حضرت ہمارے حضرت حکیم المقدر صلی اللہ تعالی سرہ نے اپنے اخبار میں لکھا، فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس سے پوچھا کوئی اس کو کچھ بات ناگوار ہو گئی دوسرے کی، تو اس نے کہا تو جانتا نہیں میں کون ہوں، بے بکسر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، مطلب کہ تم عظمت سے میں تو بے خبر ہے، تو میری بڑائی سے بے خبر ہے، تو اس واسطے میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. تو ایک نے کسی موقع پر کہہ دیا کہ جانتا نہیں میں کون ہوں، تو اس نے کہا خوب جانتا ہوں، تو کون ہے؟ اولو کا نصفت قذرہ، تیری ابتدا تو ایک گندے پانی سے ہوئی تھی، وآخرو کا جیفتن، ہاں اس میں تھا اولو کا نصفت مزرہ وآخرو کا جیفت قذرہ، ابتدا تو تیری ہوئی تھی کیسے گندے پانی سے، اور انتہا تیری ہوگی اس طرح کہ تو مردار ہوگا بدبودار، جب تو تیری موت آ جائے گی گھر والے بھی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے، بدبو اٹھ جائے گی تیرے جسم سے، آخری انجام تیرا یہ ہے. وفی زانی کا وفی ما بین ذالک کا تحمل عذرہ، کہ اور یہ جو ابتدا اور انتہا کے زمانہ ہے جو زندگی گزار رہا ہے، وہ تو اپنے جسم کے اندر نجاستیں ہی نجاستیں اٹھائے پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھال کے ذریعے پردہ پوشی کر رکھی ہے، ذرا سا کھال پہ کہیں رسہ لگا دو اندر سے خون نکلے گا، کہیں سے پیپ نکلے گی، کہیں سے پیشاب نکلے گا، کہیں سے پیخانہ نکلے گا، تو سارے یہ حالت ہے. اور بڑا بن کر دکھاتا ہے، بڑا جو ہے خوبصورت بن کر اور اعلی لباس پہن کے باہر نکلتا ہے، کبھی دیکھ لیا کر کے جب قضاء حاجت میں بیٹھتا ہے تو کیا حالت ہوتی تھی. غرض یہ جڑ ہے ساری برائیوں کی کہ بندہ اپنے آپ کو صغیر نہ سمجھے بلکہ کبیر سمجھے. تو اجعلنی فی عین الناس اجعلنی فی عینی صغیرہ، مجھے اپنے آنکھ میں اپنے نگاہ میں چھوٹا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، یہ ہے حقیقی تواضع. لیکن ساتھ ایک اور جملہ ساتھ میں اس کے برعکس تناقض بظاہر نظر آتا ہے کہ دوسرا جملہ یہ کہہ دیا یا اللہ مجھے اپنی آنکھ میں تو چھوٹا بنا دے، دوسرے لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے. فی اعین الناس کبیرہ، میں اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوں اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا ہوں، یہ کیا بات ہو گئی کہ دوسرے کی نگاہ میں بڑا ہوں؟ تو بتا یہ دیا کہ حقیقت تو بے شک تیری ہے بالکل ایسی کہ جس کا کوئی اس میں کوئی طاقت نہیں، اس میں کوئی قوت نہیں، اس میں کوئی صفت نہیں، لیکن اگر دنیا جو ہے وہ تجھے اسی طرح تیرے ساتھ برتاؤ کرنا شروع کر دے جیسے پیشاب پخانے سے کرتی ہے، سمجھے، تو تیرا جینا محال ہو جائے، سمجھے نا، تیرا جینا محال ہو جائے. تو اپنی حقیقت تو بے شک سمجھ لے تو کہ تیری ہے تو نجس ناپاک چیز تھی اور اسے تو بنا تھا، اور جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کے عطا تھا. لیکن اگر یہ بات لوگوں کے دل میں آ جائے، ہر آدمی دوسرے کو کہنے لگے بھائی تو تو ایسے گندا پانی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ سلوک بھی کرے، تو زندگی محال ہو جائے. لہذا اگر دونوں کے لوگوں کے نگاہوں میں کوئی بقات نہ ہو تو زندگی بیکار ہو جائے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو میری حقیقت ہے وہ سارے لوگوں پر اس وقت ہر وقت مستاذر رہے ان کو، اور کوئی مجھے گونسا مارے، کوئی مجھے تھپڑ مار دے، کوئی مجھے برا بھلا کہہ دے، کوئی سا کر دے، سمجھا. لہذا مجھے اس کی بھی ضرورت ہے کہ لوگ میرے ساتھ بڑائی کا معاملہ کریں، مجھے بڑا سمجھیں. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو میں جی نہیں سکوں گا. تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ تواضع تو محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، واجب ہے، لیکن اذلال نفس، نفس کو ذلیل کرنا، یہ محمود نہیں، یہ اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. نفس کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. نفس بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، سمجھے نا، وہ اس کی نعمت ہے. میرا وجود جو ہے وہ میرے باری تعالیٰ کی نعمت ہے. جب نعمت ہے تو اس کو ذلیل کرنا دوسروں کے سامنے، یہ بھی پسندیدہ نہیں. تذلیل کرنا نفس کی، اسی لیے دیکھو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کے اثرات اس کے وجود پر نظر آئیں. ہے تو دولت مند آدمی اور خوب امیر ہے، کمیر کبیر ہے، اور بالکل پھٹے پرانے لیترے پہن کے کپڑے پہن کے پھر رہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کوئی سمجھے، کوئی بیوقوف یہ سمجھے کہ جب میں ہوں ہی بیکار اور ناپاک تو کپڑے بھی میں ذرا ایسے ہی پہنوں جو ناپاکوں کے ہوتے ہیں تو بیوقوف ہے، سمجھے نا. ٹھیک ہے جو تو اپنی ذات میں کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تو تجھے دی ہیں. اس نے نعمتیں کیا دی ہیں کہ تجھے قوت دی ہے، تجھے صحت دی ہے، کچھ تجھے پیسہ دیا ہے، تو اس نعمت کا شکر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تیرے جسم پر، تیرے وجود پر اس نعمت کے اثرات نظر آئیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. تو ہے تو دولت مند اور بھیک مانگ رہا ہے سڑک پہ، سمجھے، یا اس طرح بیٹھا ہے جیسے کہ بھکاری ہوتا ہے، تو یہ کوئی یہ مقصود نہیں ہے. نہ یہ تواضع ہے اور نہ یہ مقصود ہے. تواضع مقصود ہے، اذلال تذلیل مقصود نہیں. تو تذلیل نہیں چاہیے. تو تذلیل اگر کرے گا انسان تو دوسرا اس کو کھا جائے گا، اگر اپنے آپ کی تذلیل کرے گا. ہمارے حضرت والا واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک صاحب کا بزرگ کا، تو عالم تھے بڑے، تو کسی نواب صاحب نے ان کو دعوت دی تھی، وہ اپنے گھر میں ان کو رہے، ان کے گھر میں رات کا وقت تھا. وہاں اس زمانے میں یہ اٹیچ بات کا تو قصہ ہوتا نہیں تھا، تو جو رات کو ضرورت پیش آئی غسل خانے جانے کی، تو اب تھے وہ بیچارے اپنا سادہ قسم کے بزرگ تھے، تو جا رہے تھے، تو وہ چوکیدار پہچانا نہیں کہ مہمان ہے نواب صاحب کے. چوکیدار نے اٹھا کے ان کو لٹ اڑا لیا، کون ہے؟ تو حضرت انہوں نے جواب دیا، ہمیں بڑے مولانا صاحب ہمیں بڑے مولانا صاحب. اب وہ ایک دم سے اس کو پتا چل گیا. تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اگر وہ اس وقت کہتا ہے جی میں تو مسکین آج اس آدمی ہوں تو لٹ سے پڑ گیا تھا اس کے سر. تو یہ فی آج الناسی کبیرہ، کہ ہوں تو میری اپنی ذات میں تو کوئی حقیقت ہے نہیں، اور مجھے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ایسی بات پیدا کرے، لیکن دوسروں کے سامنے ایسا نہ ہو کہ ہم وہ چھوٹے ہو کر، اور ان کے نگاہ میں چھوٹے ہو کر ان کے نگاہ میں بے توقیر ہو جائیں، ان کے وقت ختم ہو جائے ہماری، اور ہم اپنے آپ کو ذلیل کر لیں دوسرے لوگوں کے سامنے. تو ذلیل ہونا پسند نہیں، سمجھے نا. اور تواضع کرنا پسند ہے. اب کہاں تواضع ہو رہی ہے اور کہاں تذلیل ہو رہی ہے, اس کی پہچان ہر ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے, شیخ بتاتا ہے. سمجھے آپ؟ یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے, یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے یہ بات, کہ آدمی متواضع ہو, اپنے آپ کو ذلیل کرنے والا نہ ہو. عزت نفس ہو, تکبر نہ ہو. عزت نفس ہو, کیا مانا؟ کہ یہ میرا وجود جو ہے یہ بھی میرے مالک کی عطا ہے, اور عطا ہے لہذا نعمت ہے, اس نعمت کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے فرمایا ان لنفس کا علیک حق, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. دو صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, ساری رات جاگتے تھے اور سارے دن روزے رکھتے تھے. ان کی جو اہلیہ تھیں وہ ایسے ہی معمولی کپڑوں میں پھرتی رہتی تھی, کوئی خاص, جیسے گھر میں بھی عورتیں اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی. پوچھا گیا تو کہا جی میرے شوہر کو تو کچھ دنیا کی خواہش ہی نہیں ہے, وہ ساری جب آتے ہیں ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں اور دن آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کہا ایسا کرتے ہو؟ کہ جی حضرت کرتا ہوں. کہا کہ نہیں, یہ سب رات کو سو بھی اور عبادت بھی کرو, روزہ بھی رکھو اور کبھی افطار بھی کرو. اور فرمایا ان لنفس کا علیک حق, تمہارے جان کا تم پر حق ہے. وہ ان لعینک کا علیک حق, تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے کہ اس کو آرام دو. اور ان لزوجی کا علیک حق, تمہاری بیوی کا حق ہے. تمہارے ان لزوری کا علیک حق, تمہارے مہمانوں کا حق ہے تم پر. تو یہ فرمایا کہ نفس کا حق ہے. نفس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کو ذلیل نہ کرے بندہ. ان میں سے نفس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے. اسی لیے خودکشی حرام ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ یہ جان میری اپنی تھوڑی ہے, یہ میری اپنی نہیں ہے, یہ کسی کی عطا ہے. تو میں اس کی ناشکری کر کے اگر اس کو قتل کروں گا تو جہنم کا مستحق ہوں گا. اسی طرح نفس کو جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا, اس کو ذلیل کرنا, یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. لہذا فرمایا کہ یا اللہ مجھے اپنے نگاہ میں تو چھوٹا بنا دے اور دوسروں کے نگاہ میں بڑا بنا دے. اب یہاں ہوتا ہی ہے کہ اپنے نگاہ میں بڑا ہو گیا, سمجھے, تو دوسروں کے نگاہ میں چھوٹا ہو جائے گا. سمجھے؟ متکبر اگر تکبر کرتا ہے اور لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تکبر ہے تو لوگ اچھا سمجھیں گے برا سمجھیں گے؟ برا سمجھیں گے. کسی نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو. پہاڑ کی چوٹی کھڑا ہو تو اوپر سے لوگوں کو دیکھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں, اور لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہے. نیچے سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ پہاڑ پہ کھڑا ہے تو اتنا سا نظر آئے گا, اور وہ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی. متکبر کو دنیا کبھی پسند نہیں کرتی, سمجھے نا؟ تو اس واسطے تکبر جو ہے وہ اس تواضع کے ساتھ مل نہیں سکتا, اور وہ انسان کو حقیقت میں دوسروں کی نگاہ میں کم کر دیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل طریقہ ہے وہ بتا رہے ہیں, اور وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی آنکھ میں تو کم کر دے اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا کر دیں. اور یہی منتہا ہے ایک انسان کا. تو کیا جملے ہیں ایک ایک لفظ میں, اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. اگر یہ چار باتیں ہو جائیں, صبر کرنے والا بہت بن جائے بندہ, شکر کرنے والا بہت بن جائے, اپنے نگاہ میں اپنے آپ کو کی حقیقت واضح ہو جائے, اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں اتنا ہو جائے کہ اس کی بے عزت نہ ہو, بے بقات نہ ہو, تو بس مقصود حاصل ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالی صبر بھی دے اور شکر بھی دے اور اپنی حقیقت پر بھی مطلع رکھے ہر وقت. یعنی یہ استحضار رہے, جب کبھی غصہ آئے, جب کبھی اپنے دل میں بڑائی پیدا ہو تو فوراً دل چلا جائے, ذہن چلا جائے اس طرف کہ میری حقیقت کیا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین. یہ حقیقت مستحضر ہو جائے, یاد ہو جائے, وقت پر ذہن میں آ جائے, تو پتہ نہیں کتنی خرابیوں کا, کتنے فساد کا سد باب ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے اور اپنی حقیقت ہم پر واضح فرما دے. میری ایک نعت وہ ہے, مناجات ہے, دعا ہے, تو اس میں ایک شعر یوں ہے کہ جو تجھی سے لو لگا دے, جو مجھے میرا پتا دے. سمجھا؟ جو مجھے میرا پتا دے, کیا مانا کہ مجھ پر میری اپنی حقیقت واضح کر دے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرما دے, جو تجھی سے لو لگا دے, جو مجھے میرا پتا دے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم پر فضل فرما دے اور یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آخر دعوانا الحمدللہ.